الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر المواساة، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. گرامی قدر بزرگوں اور محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو پیدا کیا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک نے آسمان اور زمین، سورج اور چاند اور ستارے، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ بغیر کسی شک شبے کے اللہ وحدہ لا شریک کی مخلوق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف یہی نہیں کہ ان مخلوقات کو پیدا کر کے ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا ہے، بلکہ ان میں سے ہر ایک مخلوق اور ہر ایک فرد وہ اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کے مطابق اور اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور منشا کے مطابق مصروف عمل ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو ایسے ہی پیدا کر دیا ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی سبب کے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ بھی تمہارا غلط خیال ہے کہ تم لوٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے. اس لیے یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے جو اوقات متعین کیے ہیں، سورج نکلتا ہے دن ہوتا ہے، سورج ڈھل جاتا ہے رات ہو جاتی ہے، پھر رات کے بعد دوبارہ دن نکلتا ہے پھر رات ہو جاتی ہے، یہ نظام خلقی اور یہ نظام سماوی، یہ بغیر کسی خالق کے اور بغیر کسی پیدا کرنے والے کے ویسے ہی چل رہا ہو، یہ ممکن نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے سامنے ایک دن میں کتنی کتنی چیزیں آتی ہیں، کیسے کیسے ضروری امور آتے ہیں، کام بڑھ جاتے ہیں، اور اس کام کے اندر ایک چیز بھی قاعدے اور قانون کے خلاف ہو جاتی ہے، یا کوئی ایک عمل بھی ایسا ہو جاتا ہے جو اس کام کے اصول اور ضوابط کے مطابق نہیں ہوتا ہے، تو وہ کام ٹھیک سے نہیں ہوتا، پھر اس میں خرابی آ جاتی ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے، اس میں کسی قسم کا نقص آ جاتا ہے. حالانکہ انسان کی کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ اس کے ذمے جو اللہ وحدہ لا شریک نے صلاحیت دی ہے اور عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ہوش دیا ہے، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ٹھیک ٹھیک ادا کرنا انسان کی فطرت بھی ہے اور انسان کی ذمہ داری بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل کی اور فرمایا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن کریم نازل کیا ہے. اب عام لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ تفسیر میں اور حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی جاتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول شروع ہوا اس وقت آپ کی عمر 40 برس کے قریب تھی، اور اس کے بعد جو وحی کا نزول شروع ہوا ہے تو آپ کی عمر کل 63 سال بنتی ہے. 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور اس 23 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کے پاس وحی اتنی کثیر تعداد میں نہیں آتی تھی. عموماً تو یہی ہوتا تھا کہ کتاب ایک ہی مرتبہ دے دی جاتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرما دی اور حکم مل گیا کہ یہ کتاب آپ لے جائیے، بنی اسرائیل کو سمجھا دیجئے، بنی اسرائیل کو پڑھا دیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، وہ بھی اکبارگی دی گئی. اور یہی اعتراض جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے، لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم یک بارگی نازل کیوں نہیں ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْسْ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اے پیغمبر, یہ قرآن ہم آرام آرام سے آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْسْ, تاکہ یہ قرآن کریم آپ لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنایا کریں, تاکہ یہ قرآن کریم آپ لوگوں کے سامنے آرام آرام سے تلاوت کریں, ان کو سمجھائیں, ان کو سکھائیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وحی نازل ہوتی تھی, قرآن کریم کی کوئی آیات نازل ہوتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہی سے, فجر ہی سے مسلمانوں کو اس کی تعلیم دینا شروع کر دیتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ رات میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں, یہ سورت نازل ہوئی ہے, یہ وحی نازل ہوئی ہے. اور پھر ان آیات اور ان سورتوں کے جو ضروری مسائل ہوتے تھے, احکام ہوتے تھے, اور اس کے اندر موجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے تعلیمات ہوتی تھیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کو سمجھا دیتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں میں جو بڑے صحابہ گزرے ہیں, علماء صحابہ گزرے ہیں, فقہا صحابہ گزرے ہیں, خلفائے راشدین ہیں, عبادلہ ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے علماء صحابہ ہیں, پوری امت اس بات کو مانتی ہے کہ وہ صحابہ قرآن کریم کے بھی حفاظ بھی تھے, علماء بھی تھے, اور قرآن کریم کے مفسرین بھی تھے. نقصان جو شروع ہوا ہے اور امت کو جو ہمارے دین کی معلومات میں کمی شروع ہوئی ہے, وہ اس دن سے شروع ہوئی ہے کہ جس دن سے ہماری امت نے کتاب اللہ کو سیکھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا. نمازیں تو پڑھتے ہیں, نماز میں امام صاحب قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو رمضان المبارک میں قرآن کریم کا ایک سپارہ بھی پڑھ لیتے ہیں, قرآن کریم کا ختم بھی کر لیتے ہیں. اور یقیناً اس سے بڑی عبادت کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. کائنات میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کتاب کو ہم اللہ تبارک و تعالی کا کلام کہیں سوائے قرآن کریم کے. اور کائنات میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے پہ ایک ایک حرف پہ دس دس نیکیاں ملتی ہوں سوائے قرآن کریم کے. اس لیے بغیر کسی شک شبے کے قرآن کریم کا دیکھنا, قرآن کریم کا تلاوت کرنا, قرآن کریم کا پڑھنا یہ بہت بڑا اجر ہے اور یہ ثواب کا عمل ہے. لیکن جیسے بنی اسرائیل نے کہا سمعنا وعصینا, ہم نے اللہ کا کلام سن لیا ہے لیکن ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ, ہم نے ان میں سے بندر بنا دیے, ہم نے ان میں سے سور بنا دیے, اور ہم نے ان میں سے جو شیطان کے پجاری تھے وہ بنا دیے. تو قرآن کریم یہ صرف عبارت نہیں ہے, اور قرآن کریم صرف عربی الفاظ کی ادائیگی تک محدود نہیں ہے. بلکہ قرآن کریم جس طرح اس کے الفاظ ہیں، کلمات ہیں، اور جس طرح اس کی عربیت ادا کی جاتی ہے، اسی طرح اس کے معانی بھی ضروری ہیں. علماء کہتے ہیں کہ ایسا کلام کہ جس کے معانی واضح نہیں ہوتے، وہ کلام تو مجنون ہوتا ہے. ایک آدمی ویسے ہی آوازیں نکالے اور اس کی آوازوں کا کوئی معنی نہ ہو، کوئی مطلب نہ ہو، تو چھوٹا بچہ بھی اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ شاید یہ پاگل ہو چکا ہے. ہاں، ایسا کلام کہ اس کلام کے اندر معنی ہو، اس کلام کے اندر گہرے قسم کے اس کے اصول ہوں، اس کلام سے علم حاصل ہوتا ہو، کوئی نئی معلومات، کوئی انفارمیشن مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہو، یہ کلام کلام مفید ہے. اور رمضان المبارک کی مناسبت قرآن کریم سے کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے. تو یاد رکھیے کہ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ ایک مرتبہ نہیں ہوا ہے بلکہ دو مرتبہ ہوا ہے. یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور یہ لوح محفوظ میں ازل سے موجود تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرما چکے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن کریم ہے اور یہ ہمارے پاس لوح محفوظ کے اندر موجود ہے. لیکن جب اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ارادہ فرمایا اور اللہ کی یہ رضا ظاہر ہوئی کہ اس قرآن کریم کی عظمت اور اس قرآن کریم کی جو بڑائی ہے، جو اس قرآن کریم کا تقدس ہے، اور اس قرآن کریم کا کائنات کے سامنے موجودگی ظاہر کرنی ہے، تو لوح محفوظ سے قرآن کریم کا نزول شروع ہو گیا. اور جیسے زمین پہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ بنایا ہے جو اللہ کا گھر ہے، ہمارا قبلہ ہے، ہم وہاں جا کے طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے. اگر بالفرض روئے زمین پہ کعبہ نہ ہوتا اور انسانوں کو صرف غائبانہ طور پہ بتا دیا جاتا کہ ہمارا یہ ایک مقدس گھر ہے، اور وہ گھر صرف اس کو نصیب ہوگا جس کی مغفرت ہوگی، تو انسان اپنے اختیار سے کچھ کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں. اسی طرح کعبہ کے بالکل سیدھ میں آسمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام مقرر کیا ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے. اور وہ بیت المعمور جیسے زمین پہ انسانوں کا کعبہ ہے، اسی طرح وہ آسمانوں میں فرشتوں کا کعبہ ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان روئے زمین میں بہت زیادہ ہیں، اور آج کل ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جی آبادی بہت بڑھ رہی ہے اور زمین پہ فساد ہو رہا ہے، زمین کا نظام خراب ہو رہا ہے انسانوں کی آبادی کی زیادتی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں کے بارے میں وما یعلم جنود ربک الا هو. اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات نورانیہ ہیں، وہ اتنی زیادہ ہیں اور اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کا جاننا اور ان کی تعداد کا معلوم کر لینا وہ اللہ کے سوا کسی اور مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اور عجیب بات میں جو بتا رہا تھا آپ کو، کہتے ہیں کہ فرشتے کو ایک دفعہ بیت المعمور میں طواف کا موقع ملتا ہے، اور جس فرشتے نے ایک مرتبہ وہاں پہ عبادت کر لی آخرت تک دوبارہ وہاں پہ عبادت کرنے کا موقع اس کے لیے نہیں ہے. اسی لیے تو انسان پہ اللہ نے بے شمار احسانات کیے ہیں, اور ان میں سے ایک عظیم احسان یہ بھی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کئی دفعہ عمرہ کر لیتا ہے, کئی دفعہ حج کر لیتا ہے, کئی دفعہ طواف کر لیتا ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا شکر بجا لانا ضروری ہے. تو قرآن کریم کا جو نزول ہوا لوح محفوظ سے, تو وہ نزول ہوا بیت المعمور پہ, یعنی فرشتوں کے کعبہ پہ, اور وہاں سے خلائق نے قرآن کریم کو دیکھا, قرآن کریم کو سن لیا, اور کائنات پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب نازل ہونے والی ہے. اللہ تعالی کا کلام وہ عنقریب آ رہا ہے, اور اس کلام کے اندر ایسا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے جلوے تھے, اور ایسی اس کے اندر اعجاز تھا, ایسے اس کے اندر کمالات تھے کہ اس کو خلائق کے اندر مقبولیت حاصل ہونی ہی ہونی تھی. اور پھر وہاں سے جبرائیل امین کو وقتاً فوقتاً حکم دیا جاتا تھا کہ فلاں آیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جائیے, فلاں صورت لے کر جائیے, اور جیسے جیسے ضرورت پڑتی تھی, جیسے جیسے وقت ہوتا تھا, قرآن کریم نازل ہوتا تھا. میرے محترم بھائیوں, اللہ تعالی نے ہمارے دین کو ایسا کامل دین بنا دیا ہے کہ اس دین میں جو فرائض منصبی ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالی نے انسان کے آزار اور انسان کو پیش آنے والی جو معذوریاں ہیں اس کا خیال رکھا ہے. مثلا قرآن کریم کے اندر آیت ہے کہ اے مسلمانوں, ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے, اور روزے کی فرضیت کے فوراً بعد فرما دیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر, تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پہ ہو, فعدت من ایام اخر, تو وہ بعد میں روزے رکھ لے. اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ ہمارا دین یہ دین سمجھ کا دین ہے, اور ہمارے دین میں اللہ وحدہ لا شریک نے فقہ اتنی عظیم نازل کی ہے کہ اس کے بغیر اگر کوئی دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو عمل کرنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی سی آیت ہے, اس آیت سے اتنے زیادہ مسائل مستنبط ہوتے ہیں, اتنے زیادہ مسائل بیان ہوتے ہیں کہ علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں, اور ان کتابوں میں فضائل رمضان اور مسائل رمضان کے نام سے پوری پوری جلدیں تیار ہو گئی ہیں, اور ان کو آپ کھول کے دیکھیں تو آپ کو مسائل ملیں گے, اور آپ کو اس میں ایسی عجیب اور غریب استنباط اور فقہ ملے گی کہ انسان عام طور پہ سوچ کر وہ مسائل بیان نہیں کر سکتا. اور ایک مثال سے بات کو سمجھ لیجئے کہ علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے, اگر ایک خاتون ہے اور اس کا شوہر اخلاق کا حامل نہیں ہے, یعنی اس کے ترش روح ہے, غصہ آتا ہے اس کو, تو علماء نے خاتون کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کھانا بناتے ہوئے اس میں سے اگر چکھنا چاہے تو چکھ لے کہ آیا کھانے کے اندر نمک کم تو نہیں ہے, کھانے کے اندر مرچی کم تو نہیں ہے, کھانے کے اندر کوئی اور چیزیں اس کی کمی بیشی تو نہیں ہے, اور اگر گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ شوہر کی طرف سے ترش روئی ظاہر ہوتی ہے یا غصہ ظاہر ہوتا ہے، تو پھر خاتون کو اس قسم کی چیزیں چکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک عام انسان کی آسمانی مسائل کے سامنے حیثیت کوئی خاص نہیں ہے، اور کسی ایک بندے کی وجہ سے دین کا بدلنا یا مسائل کا بدلنا یہ کائنات نے کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام ایسا کامل دین دیا ہے کہ اس دین میں خاتون روزہ رکھ رہی ہے، شوہر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن خاتون کو اپنے شوہر کی عزت کے لیے اور اپنے شوہر کے احترام کے لیے یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ اگر کھانے کے اندر کمی بیشی کا خطرہ موجود ہو تو روزے کے باوجود وہ چکھنا اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون امید سے ہے، پیٹ میں بچہ موجود ہے اور خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر خاتون روزہ رکھے گی تو اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا خطرہ نہیں تو بیماری کا خطرہ ہے، کمزوری کا خطرہ ہے، کسی قسم کا ایسا خطرہ ہے کہ جس سے بچے کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ علماء کرام نے مسئلہ بیان کر دیا کہ ایسی خاتون کے لیے فوری طور پہ روزے رکھنا لازم نہیں، بلکہ وہ ابھی روزے نہ رکھے اور خیر خیریت سے جب معاملات ہو جائیں تو اس کے بعد پھر وہ قضا روزے رکھ لے گی۔ اسی طرح وہ خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، مرضعہ ہے، یہ مسئلہ بھی ایک عظیم مسئلہ ہے کہ آج کے دور میں خواتین وہ مرضعات نہیں ہیں، بچوں کو دودھ پلانے کی قائل نہیں ہیں، حالانکہ ہمارے دین نے بھی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر آیات نازل کی ہیں۔ یہ مسئلہ اتنا اہمیت والا ہے کہ قرآن کریم میں اس کے بارے میں ایک نہیں کئی آیات نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وہ شوہر جو اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے ہیں لیکن بچے موجود ہیں، تو شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا نان نفقہ اور خرچہ اٹھائے گا جب تک کہ وہ بیوی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور صرف دین اسلام کی تعلیمات عقل کے پجاریوں کے لیے کافی نہیں ہوتی ہیں، تو اب سائنس بھی دیکھ لیجئے، سائنس نے بھی کہہ دیا ہے کہ ماں جب تک بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے تو بچے کے اندر وہ عناصر اور وہ ضروری منرلز، وہ وٹامنز موجود نہیں ہوتے جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہوتے۔ ہمارے ہاں حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو بہت شوق تھا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی موجود تھیں، گائیں بھینسیں، تو وہ ہمارے جو گائیں بھینسیں پالنے والے ہیں، جو بچہ گائے کا پیدا ہو وہ مر جائے، جو بھینس کا بچہ پیدا ہو مر جائے، اور جی وہ سارا جو اس کا دودھ ہوتا ہے وہ دودھ باڑے والے مل کے پیتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے پابندی لگائی کہ آج کے بعد جو گائے بھینس بچہ دے گی اس کا دودھ تم لوگوں کو پینے کی اجازت نہیں ہے، یہ دودھ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے بھیجا ہے، تمہارے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد سے عجیب اللہ کی قدرت کہ جس بچے کو ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے وہ بچہ بالکل صحت مند رہتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ تو جانور کے اندر جب اتنا فرق آ رہا ہے تو انسانوں کے اندر فرق آنا یہ بھی ایک ضروری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے اندر اگر روزہ رکھنے سے دودھ کی کمی ہوتی ہے یا ان کو صحت میں کمی آتی ہے یا بیماری کا خطرہ ہے یا کسی قسم کا کوئی ایسی ضروری چیز ہے تو ہمارے دین نے اجازت دی ہے کہ آج روزہ نہ رکھیں بعد میں رکھ لیں. یہ مسائل ہیں اور ان مسائل کا سمجھنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. اسی طرح کوئی بزرگ ہیں, عمر زیادہ ہو چکی ہے, بیماریاں ہیں جیسے آج کل لوگوں کو ہوتی ہیں, شوگر ہوتا ہے, ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں, کڈنی کے مریض ہوتے ہیں, اور کوئی آدمی کہے کہ بابا آپ مرو یا جیو آپ نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے, اور وہ روزہ رکھیں اور غریب دنیا سے چلے جائیں, تو یہ بات غلط ہے, یہ زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی قوت اور اس کی طاقت کے مطابق مکلف کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ زیر بار نہیں کرتے. اس لیے میرے محترم بھائیوں, اللہ تعالیٰ کا دین کامل دین ہے, اور پھر اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا دیا ہے اور ہم اسلام کے حاملین ہیں, اور ہم مسلمان امت محمدیہ کے فرد فرید ہیں, اور ہمارے پاس رہنمائی کا سرچشمہ موجود ہے قرآن کریم کی صورت میں, اسوہ حسنہ کی صورت میں, سنت طیبہ کی صورت میں, صحابہ اور تابعین کی سیرتوں کی صورت میں, فقہاء اور مجتہدین کے اجتہاد کی صورت میں, محدثین اور مفسرین کی محنت کی صورت میں. اس کے باوجود ہم زوال پذیر ہیں, اس کے باوجود ہماری تجارت بھی ٹھیک نہیں ہے, ہمارے اخلاق بھی ٹھیک نہیں ہے, ہماری معاشرت بھی ٹھیک نہیں ہے, ہمارے گھر کے ماحول بھی ٹھیک نہیں ہے, اور ہماری امانت داری بھی ٹھیک نہیں ہے, ہماری صداقت بھی ٹھیک نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ دین سے دوری ہے. یہی تو بات ہے کہ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ آج کل بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہیں, این جی اوز بنی ہیں, اور جی انہوں نے بڑے پیسے جمع کر لیے ہیں, کروڑوں سے بات اب آگے بڑھ گئی ہے, اربوں روپے جمع کیے ہیں, لیکن جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ایمبولنس کے اوپر وہ لکھ دیتے ہیں کہ ہمارا مذہب انسانیت ہے. کوئی لکھتا ہے کہ ہم دین کی تفریق کے بغیر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, کوئی لکھتا ہے ہمارے ہاں دین کا کوئی مطلب نہیں ہے بلکہ بس انسان کا ہونا کافی ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جس راستے پہ چل پڑے ہیں, کیا آپ کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے راستوں سے الگ ہے یا وہی ہے؟ اگر آپ کا راستہ الگ ہے تو پھر مسلمانوں سے جو آپ زکوٰۃ لے رہے ہیں, یہ زکوٰۃ کس نے فرض کی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. تو اتنی زیادتی اور اتنا بڑا جھوٹ کہ ایک طرف آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قاعدے کے مطابق لوگوں سے پیسہ لے رہے ہیں, زکاتے لے رہے ہیں, صدقے لے رہے ہیں, اور جب وہ پیسہ آپ کی جیب میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں, اور اس کے باوجود لوگوں کے آنکھوں پہ پٹیاں پڑی ہیں, لوگ بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہیں جی, ہم تو ان کی مدد ضرور کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ خود آپ کو منہ پہ کہتے ہیں کہ ہم مذہب کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں, اور یہ جو عبادتیں ہیں, خواہ جسمانی عبادتیں ہوں یا مالی عبادتیں ہوں, یہ عبادتیں انسان کو معلوم نہیں تھیں. انسان تو قارون نے کہا میں کیوں دوں, حامان نے کہا میں کیوں دوں, فرعون نے کہا میں کیوں دوں, یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور مرسلین کو بھیج کر اس بات کی وضاحت کی اور انسان کو یہ بات سمجھائی کہ اپنے ساتھ جو غرباء ہیں, مساکین ہیں, فقراء ہیں, یتیم ہیں, ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے, اور اللہ تعالی نے جو تمہیں مال دیا ہے اس مال میں جب ایک سال گزر جاتا ہے تو پھر اس میں سے زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا. اس لیے جو کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مذہب کوئی چیز نہیں ہے تو وہ پہلے اپنی پوزیشن واضح کریں کہ آپ لا مذہب ہیں یا مذہب والے ہیں. اگر لا مذہب ہیں تو پھر لا مذہبوں کے اوپر زکوٰۃ صدقات خیرات ادا ہی نہیں ہوتے, اور اگر آپ مذہب والے ہیں تو یہ جو آپ نے غلط بات لکھی ہے, ایک انسان کے اندر ایمان ہے, ایک انسان کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت ہے, اور ایک انسان ایمان کو جانتا ہی نہیں ہے, ایک انسان قرآن کو جھوٹی کتاب کہتا ہے, دونوں آپ کے نزدیک برابر ہیں, یہ زیادتی نہیں ہے, یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اور مسلمانوں کے ساتھ ایسا ظلم و ستم ان کی کھلی آنکھوں کے سامنے کیا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادتوں کو قبول کر لیں, اور ہماری اور آپ کی جو یہ مالی اور جسمانی ہر قسم کی عبادتیں ہیں, اللہ تعالی ان میں ہمیں قبولیت کے مصارف کی توفیق دے, اور اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے رمضان المبارک کو واقعی مبارک کر دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سوالات کے جوابات سنتے ہیں ان کے لیے نمازیوں کا احترام بہت ضروری ہے. کسی نمازی کے آگے سے گزرے نہ, کسی نمازی کے آگے بیٹھے نہ, احتیاط کیجیے. دوسری گزارش یہ تھی کہ جامعہ عربیہ احسن العلوم اللہ کے فضل سے پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں علوم دینیہ اور اسلامی تعلیمات کا ایک عظیم مرکز ہے, اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ 1976 میں 1976 میں یہاں تشریف لائے تھے. اس دن سے آج تک اللہ کے فضل سے 10,000 سے زیادہ علماء تیار ہو چکے ہیں, اور ایک اندازے کے مطابق 20,000 کے قریب حافظ تیار ہو چکے ہیں. اور صرف احسن العلوم نہیں ہے بلکہ اس کے شاخیں ہیں, 9 شاخیں ہیں اس کی, گلشن معمار میں ہے, نیو کراچی میں ہے, ماڑی پور ہاکس بے میں ہے, نوری آباد میں ہے, ایاز ٹاؤن میں ہے, کوئٹہ ٹاؤن میں ہے. یہ جتنے بھی مدرسے ہیں وہ تمام مدارس کا خرچہ اکیلا یہ مرکز اٹھاتا ہے اور اللہ کے فضل سے پورا کرتا ہے. آپ حضرات اپنے تمام جو دینی تعاون ہیں وہ جامعہ میں لائیے اور جامعہ ہی میں جمع کروائیں, اور ایسے مستند جگہ جمع کروائیں کہ آپ کو بھی اطمینان ہو اور ہمیں بھی اطمینان ہو, اور رسید حاصل کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا, بات ریکارڈ پہ آ جاتی ہے تو بہتر ہوتا ہے. پوچھا ہے کہ کیا تراوی کے بعد صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جی, تراوی کے بعد کوئی نفل نہ پڑھی جائے, کیونکہ تراوی کے بعد وتر ہوتی ہے باجماعت. اور یہ جو آپ نے تراوی پڑھی ہے یہ کیا چیز ہے, اس کو آپ کچھ نہیں سمجھتے؟ یہ تو تہجد اور قیام اللیل جب دونوں جمع ہو جاتی ہیں, 12 رکعت تہجد ہے, 8 رکعت قیام اللیل ہے, ان دونوں کو آپ جمع کر لیجئے, یہ بن گیا 20 رکعت. تو آپ نے تہجد بھی پڑھ لی, قیام اللیل بھی پڑھ لی, وتر بھی پڑھ لی, اس کے بعد آپ ذکر کریں, اس کے بعد آپ کلمہ طیبہ کا ورد کریں, اس کے بعد آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں, اس کے بعد آپ استغفار کی پابندی کریں, یہ سارے اعمال کریں. نفل پڑھیں گے تو وہ خلاف سنت ہوگا, اور وہ نفل جو سنت کے خلاف ہو اس کا فائدہ کوئی نہیں. پوچھا ہے کہ اسلامی بینکاری کے بارے میں علماء کی رائے. علماء کی رائے بالکل واضح ہے, اسلامی بینکاری تو صرف نام کی اسلامی ہے, اور ایک ہی بینک ہوتا ہے, ادھر والی کھڑکی میں جاؤ تو اسلامی ہے, ادھر والی کھڑکی میں جاؤ تو غیر اسلامی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اب تو صرف اسلامی بینک نہیں بلکہ وہ بینک جن کا دور دور سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, انہوں نے بھی اسلامی ونڈوز کھولنی ہے. اور اس بارے میں ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جرنیل کی حیثیت دی تھی, اور حضرت والد صاحب نے 400 علماء کی میٹنگ کروائی، اجلاس ہوا، اور اس میں یہ بات طے کی گئی کہ یہ جو موجودہ اسلامی بینکاری ہے یہ حقیقت میں غیر اسلامی ہے. اس لیے اگر کسی کو تفصیلات چاہیے ہوں تو ہمارے یہاں سے کتاب چھپی ہے، بنوری ٹاؤن سے بھی کتاب چھپی ہے، جامعہ فاروقیہ سے بھی کتاب چھپی ہے، اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. اسلامی تجارت کے بارے میں کوئی معتبر کتاب اردو میں ہو تو بتائیے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب فضائل تجارت بہت اچھی کتاب ہے، یہ پڑھیے اور اس کے اندر آپ دیکھیں. میں بیمار ہوں، روزہ نہیں رکھ سکتا، روزے کا فدیہ کیسے دینا ہوگا؟ ایک مسکین کو دو وقت کھانا کھلا دیجئے، یا دو مسکینوں کو ایک وقت کھانا کھلا دیجئے، یا اس کے برابر رقم وہ کسی مسکین کو دے دیجئے، یہ کہلاتا ہے فدیہ. فدیہ اور کفارے میں فرق ہے. کفارہ جو ہوتا ہے وہ مسلسل 60 دن روزے رکھنے ہوتے ہیں، اور فدیہ میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مسکین کو کھانا کھلانا یا رقم دینے سے فدیہ ادا ہو جاتا ہے. اور عموماً ایک روزے کا فدیہ وہی ہوتا ہے جو کہ فطرانے کی رقم ہوتی ہے. کیا سفر میں تراویح نہ پڑھنے کی اجازت ہے؟ اگر سفر مشقت والا ہے، اگر سفر میں جلدی ہے، اگر سفر میں تکلیف ہے، اگر سفر میں جگہ مناسب نہیں ہے، وقت کی کمی ہے، تو پھر جو سنت موقعات ہوتی ہیں وہ غیر موقعہ بن جاتی ہیں. اس لیے اگر آپ سفر میں ہوں لیکن سکون سے ہوں تو تراویح ضرور پڑھیں، اور اگر سفر میں ہیں اور سکون نہیں ہے، جلدی ہے یا سفر ہے، تو نہ پڑھیں. امید یہ ہے کہ مواخذہ نہیں ہوگا. صبح کاذب اور صبح صادق میں کیا فرق ہے اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا؟ صبح کاذب یہ ایک روشنی صبح صادق سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتی ہے، اور یہ روشنی آسمان میں لمبائی میں ہوتی ہے، چوڑائی میں نہیں ہوتی، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد دوبارہ اندھیرا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد تقریباً 20 سے 25 منٹ یا آدھے گھنٹے بعد جو صبح ہو جاتی ہے یہ صبح صادق کہلاتی ہے. روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے. پوچھا ہے کہ اذان کے دوران سحری کی دوائی کھا لی تو کیا روزہ درست ہوگا؟ احتیاط ضروری ہے، اس کو عادت نہ بنائیے. بسم اللہ کہ ہمیشہ جو ہے وہ روزہ آپ نے سحری ہمیشہ اذان کے بعد ہی کرنی ہے، یہ عادت بنانا صحیح نہیں ہے. اور البتہ اگر کسی نے ایسا کر لیا کہ اذان ہو رہی ہے اور اس نے دوائی کھا لی یا پانی پی لیا، تو ترمذی شریف کے قاعدے کے مطابق اس کا روزہ صحیح ہے، دوبارہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پوچھا ہے کہ دعائے تراویح ہاتھ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، ہاتھ اٹھا کے نہ پڑھیے، یہ تو ترویح کے بعد میں ہوتا ہے. ترویح کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ 4 رکعت جس کے بعد امام تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے اسے ترویح کہتے ہیں. ایک تراویح میں 5 ترویح ہوتے ہیں، اور ہر ترویح پہ دعا پڑھ لینا یہ سنت طریقہ ہے، لیکن یہ مقام ہاتھ اٹھانے کا نہیں ہے، اس لیے بغیر ہاتھ اٹھائے جو دعا پڑھیں گے وہ ٹھیک رہے گی. کیا روزے میں انجیکشن لگانا سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں جی، سوائے اس انجیکشن کے جو براہ راست آپ کے معدے میں چلا جائے، صرف اور صرف اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کیا روزے کی حالت میں آنکھ کا آپریشن جی کر سکتے ہیں؟ جائز ہے. اشراق کی نماز وقت ہونے میں کتنے منٹ پڑھنی چاہیے؟ جب سورج نکل آئے تو احتیاطاً 5 سے 10 منٹ انتظار کر لیجئے اور اس کے بعد نماز پڑھ لیجئے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم انا نسألک العفو والعافية فی الدنیا والآخرة. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وانا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وإعداد كلماته. الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته.